جو جس درجے میں جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں اپنی خواہش اپنی بات نکالنے کا نام دین نہیں ہے. اپنے طریقہ بس اپنی خواہش کے ذریعے اپنے دین ہے تو نہیں سمجھ لیا, چاہے وہ خواہش اچھی کیوں نہ ہو, نئے خواہش ہی کیوں نہ ہو, مگر چونکہ وہ حضور کے ساتھ نہیں, حضور کا طریقہ نہیں کیا تھا, وہ دین نہیں ہے. تو ہر نماز سے پہلے ایک نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی, مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں, جو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حضور آزاد کا وقت ہے تو دعا رکھی. اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز سے پہلے چار سنت ہے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے روزے رکھا کرتے تھے. شعبان میں بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام, اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے جتنا شعبان میں کرتے تھے. وجہ اس کی یہی ہے کہ سنتیں پڑھتا ہے آدمی فرض نماز سے پہلے تو اس کا حل فرض کی طرح مائل ہو جاتا ہے, فرض کے لیے تیار ہو جاتا ہے سنتیں پڑھنا, ایسی نقلی روزے رکھ کر فرض روزوں کے لیے تیاری ہوتی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کو شعبان میں بہت زیادہ نقلی روزے رکھنے کے دیکھتا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے, لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں. اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں جبکہ میں روزے سے, اس لیے میں شعبان میں روزوں کا زیادہ احترام کرتا ہوں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. ایک عورت کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ ایک عورت ہے, وہ رجب کے مہینے میں روزے بہت زیادہ رکھتی ہے, نقلی روزے رجب کے مہینے میں بہت زیادہ رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ اگر اس کو نقلی روزے ہی رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینوں میں رکھا کرے, انہیں روزوں کو شعبان کے مہینوں میں کثرت سے رکھے. لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے, امت پر رحمت ہے, شفقت ہے کہ فرمایا کہ ادھر سفر کا شعبان اور بلا کا ہو, جب شعبان کا نصف ہو جائے یعنی شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے مت رکھا کرو. وجہ اس کی یہ ہے, محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نصف شعبان کے بعد بھی کوئی آدمی روزے رکھتا ہے, قوتیں پہلی کمزور ہے, رمضان کا مہینہ پرشاسن نہیں گزر سکے گا, کمزوری ہو جائے گی, زور ہو جائے گا, اس لیے حضور نے شفقت فرمائی. ارے حضور سے بڑھ کے کون چھٹی مہمان ہو سکتا ہے, ماں باپ سے زیادہ نبی مہمان ہوتا ہے اپنی عمر پر. ایک دم فرمایا کہ جس چھت کی چار دیواری نہ ہو اس چھت سے نہ پڑا کرو, یہ بھی منع فرمایا ایسی چھت پہ پڑے تھے جہاں چار دیواری نہ ہو. کیوں؟ یہ خطرہ ہے کہ کروٹ لیتے ہی لیتے آدمی کنارے تک پہنچ جائے, ایک کروٹ اور بھی اور نیچے جا گرا اور زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا. منع فرمایا کہ نیند میں آدمی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا اس کو, زیادہ ایسی جگہ مت ہو جہاں کی جان ایسی چھت پہ مت ہو جہاں چار دیواری نہ ہو. مراد ہے ہر وہ بڑے جگہ جہاں عبادت کے لیے چار دیواری نہ ہو وہاں نہیں ہونا چاہیے, کہ گرنے کا نیچے گرنے کا اندیشہ ہے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو یہ جو رمضان سے پہلے کے جو دن ہے یہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کو تو پہلے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ابھی دور ہے, لیکن اس سے پہلے ہی اس کے انوار اور اس کے برکات شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات صاف کرنے کے لیے, ہمیں گناہوں سے دھونے کے لیے, تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں, شعبان کا مہینہ دے دیا کہ چلو تھوڑے بہت نقلی روزے رکھ لو, اور شعبان کی رات دے دی، پندرہ شعبان کی رات دے دی، یہ اپنی مغفرت کرا لو اللہ تعالیٰ سے. ہر من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اس رات میں اللہ یہ آواز لگا ہے. مگر جتنی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جتنی بدعات کی سماج میں ہوتی ہے اور جتنا ناراض اللہ کو اس رات میں کیا جاتا ہے شاید کسی اور رات میں کیا جاتا ہے. جس میں بہت بڑا قصور ان ماں باپ کا بھی ہے جو اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے. یہ تھوڑی کہ اولاد ہو گئی ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو بچے باہر چٹاخے بولتے ہیں آتش بازی ہوتی ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا ہے ساری رات، اس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کا ہے. نمبر ایک تو انہوں نے پیسے دیے، نمبر دو پیسے دینے کے بعد انہوں نے نگرانی نہیں کی کہ ہمارا بیٹا کس حال میں کس حال میں. باپ کو تو چاہیے کہ چھپ چھپ کر نگرانی کرے اپنی اولاد کی. تربیت ایسے نہیں ہوتی اولاد کی جس طرح ہم کر رہے ہیں، وہ تو نگرانی رکھنی پڑتی ہے ماں کو بھی اور باپ کو بھی. تو یہ بہت بڑا حضور اصل میں بچوں کا زیادہ حضور نہیں، ان کے ماں باپ کا زیادہ حضور ہے اور گناہ ان کے ماں باپ پر ہی ہوگا. جو بچہ نابالغ ہو اور گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، مثلا کوئی بچہ ہے اس کی شلوار قدموں سے نیچے جا رہی ہے، نابالغ بچہ ہے، تو یہ تو گناہ حرام گناہ ہے، مگر اس پر گناہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ پر گناہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں سکھایا، کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کی شلوار کو اور پیرانے کو اوپر نہیں کیا. جس کا گناہ اس کے ماں باپ پر ہے، یہ ٹی وی دکھا رہا ہے اس کو سامنے بٹھا جائے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وہ غیر مقدس ہے، وہ نابالغ ہے، مگر اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں گناہ لکھتے جا رہا ہے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے، ہم سمجھتے کہ شاید یہ ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جب ہوگا بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو بنیاد رکھی جا رہی ہے، بڑا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا، یہ بگڑ رہا ہے دنیا اور بگڑنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو جتنی کتاب اس رات میں ہوتی ہے اور کسی رات میں آئے نہیں ہوتی ہے. مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں بجلی کی بہت خراب آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُزَفِّرُونَ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا زَفَّرَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. اے میری امت کے لوگوں، ضرور سے ضرور تم بھی مسجدوں کو سجاؤ گے جس طرح یہود اور نصارا اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں، تم بھی ایسے کرو گے. میں تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی پوری ہو گئی. اس سے یہ مراد نہیں کہ مسجد میں ٹائل نہ لگایا جائے یا مسجد کو اچھا نہ بنایا جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اوپر سے جو یہ بتیاں لگائی جاتی ہیں، چراغا کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے، اس مسجد سے وہ مراد ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اہل حق کی مذاق مساجد میں ضرور سے زیادہ لائٹوں کا جلانا، جو لائٹیں پہلے سے موجود ہیں اور ان کو ضرورت سے زیادہ جلایا جا رہا ہے، یہ بھی چراغا کی صورت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اہل حق کی مساجد میں ایسا ہوا ہے. پہلے بنا کے تو ہم نے کیا سکھایا، لیکن اہل حق سے بھی ہمیں شکایت ہے کہ ان کی مسجدوں میں بھی ایسا ہوا ہے. ضرورت سے زیادہ لائٹوں کا رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا رمضان کی سات راتوں میں ضرورت سے زیادہ لائٹیں جلائی، یہ بھی چراغ ہے، جائز نہیں ہے. اور اسلام بھی ہے، حضور مسجد بھی ہے، کہ ضرورت تو نہیں تھی اتنی لائٹوں کی اور حضور کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے. کہ دیکھو یہودوں اور یہودیوں اور نصرانیوں نے جس طرح مسجدوں کو سجایا تھا، خود لگا کر بتیاں لگا کر اور شمعیں جلا کر چراغ جلا کر وہ ایسا کرتے تھے، تم بھی ایسے ہی کرو گے. اور پھر قبرستان میں جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ کی رات میں ساتھ ہے، صرف ایک مرتبہ قبرستان میں جانا، یعنی شب برات میں ایک مرتبہ جانا پوری زندگی میں ثابت ہے. یہ تو ساتھ ہر سال ایک اہتمام سے جایا جا رہا ہے قبرستانوں میں، اور ایک میلہ لگا ہوا ہے. یہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، دن کے اندر وہاں پہلے سے لائٹیں جلی ہوئی، دن میں لائٹیں جلی ہوئی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تمام قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر خون چڑھانا، یہ عجیب عجیب اور بیماریاں ہو رہی ہیں، مرد اور عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے. میں آج کر رہا ہوں کہ جتنا یہ جتنی مغفرت کی رات ہے تو شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح الٹا اس کو الٹا کرا الٹا، یعنی مغفرت کو کیا ہو، ان کو گناہوں میں لگاؤ تاکہ مغفرت تو دور ہو جائے گی. تو جتنی بدعت اور جتنے گناہ اس رات میں کیے جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے یہ رات ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا کر، اپنے گناہوں کو بخشوا کر رمضان کے لیے پاک صاف ہو جائے، تاکہ پہلے سے رمضان کی رحمتیں برتنے لگے ہمارے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ شعبان کا مہینہ دیا، پھر شعبان کے مہینے میں یہ رات دی تاکہ رمضان کے سے پہلے ہی ہم پاک صاف ہو جائیں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پھر رمضان کی برکتیں ہمیں شروع سے ہی حاصل ہو جائیں، شروع سے ہی حاصل ہونے لگے. اور حال شعبان میں کرنے کے کام شب ایک ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، تاکہ ہم اپنے گناہ معاف کروا کر جیسے ہی پہلا رمضان کا پہلا روزہ ہو اور ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر شروع ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ پہلے ہم مغفرت کروانے میں لگے، ابھی تو ابھی مغفرت ہونی ہے پھر رحمتیں برسے گی، پہلے ہی سے مغفرت کروا لیں، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دے رکھا ہے. تو اس وقت جو کرنے کا کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار میں لگا جائے کہ اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کروا دیجیے. یہ بہت ضروری کرنے کا کام ہے رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ رمضان میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو شرابی ہو، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور شراب پینے والا سے مراد خالی شراب پینے والا نہیں ہے. جتنی نشے کی چیزیں ہیں، چرس پینا، ہیروئن پینا، یہ سب اس میں جاتے ہیں، ایسے آدمی کی مغفرت روک دی جاتی ہے. جہاں جتنے بھی گناہ ہیں ہم اسے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر گناہ معاف کروا لیں، آئندہ اور گناہوں سے بچیں. توبہ کی قبولیت کی شرطیں یہی ہیں کہ ایک نمبر ایک ہے یوں لیا ہم نے مان دیا گناہ سے فوراً الگ ہو جائے جس گناہ میں مبتلا ہے، نمبر دو وہیں دبا اڑے گا اس گناہ پر ندامت ہو کہ میں نے بہت برا کیا اپنے مالک کو ناراض کر کے، اور تیسری شرط وہاں یا توبہ کرتے وقت سب کا حاصل اس بات کا ہو کہ اللہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. ان تین شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے. تو ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں. نمبر دو گناہوں سے بچنا، دوسرا کام جو کرنے کا ہے ہم گناہوں سے بچیں، اور گناہ سے بچنے کا کام تو اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اتنا عام عبادت کرنا عام نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنا عام ہے. عبادات ضائع ہو جاتی، ایک آدمی خوب نمازیں پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، لیکن گناہ بھی کر رہا ہو، ساتھ مقمی جزائیں کھائے اور ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھا لے، تو کیا ہوگا؟ یہ مقمی جزائیں بچا لے گی اس کو مرنے سے. لہذا گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب نصیحت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. بعض لوگ ان چیزوں میں وہ بہت اپنے اعمال 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 نفل نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی خوب ہو رہی ہے، تسبیحات بھی خوب ہو رہی ہیں، ذکر بھی خوب ہو رہا ہے، ہر وقت تسبیحات میں، لیکن ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی آ رہا ہے، مسجد سے نکلے تو نظر کی کوئی حفاظت نہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جائیں، ایسا آدمی بچ سکتا ہے بد نظری سے؟ مسجد سے نکلا یا راستے میں جا رہا ہے تو نظر کی کوئی حفاظت نہیں، نظر نیچے رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر یہ آدمی بچ سکتا ہے آج کل کے دور میں؟ ہماری عبادت کا ایک نظر کے اندر دب گیا جو اتنی محنت کی، بہت بہت زیادہ قدرے کی بات ہے، جتنا نیکی کرنا ہے نا اس سے زیادہ اس کی حفاظت آنا ہے. تو یہ گناہ سے بچنا دوسرا کام یہ ہے، نمبر ایک توبہ اور استغفار کا اہتمام، نمبر دو گناہوں سے بچنا جان لڑا کر، نمبر تین عبادات میں لگنا. جتنی ہم کی عبادت ہو سکتی ہیں، اور عبادات دو قسم کی ہیں، عبادت جانی اور عبادت مانی. جانی عبادت یہ ہے کہ نفلی روزے رکھ لیے جائیں یا نوافل پڑھ لی جائیں، لیکن نوافل اس کے لیے نہیں ہے جس کے ذمے قضا نمازیں، جو قضا نمازیں جس کے ذمے ہوں وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، نفلوں کے وقت میں بھی وہ قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو غیر موقع سنتیں ہیں جیسے عصر سے پہلے اور جیسے عشاء سے پہلے غیر موقع سنتیں ہیں، ان غیر موقع سنتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص کو جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اس کو چاہیے کہ ان وقتوں میں بھی قضا نمازیں پڑھے. شیطان نے عجیب مان دے رکھی ہے، وہ اس وقت وہ قضا نمازیں واجب ہیں، ذمے میں واجب ہیں، اور غیر موقع سنتیں ادا کر رہے ہیں عشاء سے پہلے عصر سے پہلے. یہ بھی ایک نورانی دعوی ہے شیطان، وہ پکڑ تو اس پر ہوگی اگر موت آ گئی، کہ انہیں اپنی نمازیں بھی ادا کی، فرض نمازیں تو ذمے میں تھیں. اس لیے تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ جسمانی عبادت میں لگنا اور مالی عبادت میں لگنا، یعنی صدقہ اور خیرات وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ تیسرا کام ہے جو شعبان میں رمضان سے پہلے اگر ہم پاک صاف ہو کر بالکل تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ہم جمعے کے لیے آئے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہوئی مسجد میں آئے، جمعے کے لیے تیار ہو کر آئے، تو رمضان کی بھی تیاری ہے. یہ رمضان کی تیاریاں آج کر رہا ہوں، توبہ اور استغفار ہے، گناہوں سے بچنا ہے، مالی عبادت کرنا اور جسمانی عبادت کرنا، اور چوتھا اہم کام جو بہت اہم کام ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. حقوق کی ادائیگی، بعض لوگوں کی ناراضگیاں ہیں، ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انس، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو کہ رات اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو، اور صبح بھی اسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ اور دکھ نہ ہو، تو تم ایسا ہی کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو تو ایسا ہی کرو، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. تو دکھ ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت رک جاتی ہے. ہر کاغذ پر ہی ان کی مغفرت روک دو جب تک کہ یہ سلو صفائی نہ کرے. تو حقوق کی ادائیگی، بعض لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، ماں باپ ان سے ناراض ہیں، لگے ہوئے عبادت میں، بھائی کس طرح عبادت قبول نہیں ہوتی، ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے بھائی بہت دل کے دل سے آج کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے ماں باپ سے معافی مانگے، یہ عبادات میں بعد میں لگے، پہلے معاف کروائیں، پہلے عبادت کے قبول ہونے کا راستہ کھلوائیں. تو ماں باپ کو معاف، ان سے معافی مانگ لیں، کوئی بات ہو، کوئی قصور ہو، اپنا قصور مان کر اعتراض کر کے ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیں اگر رمضان میں مغفرت کروانی ہے، ورنہ مغفرت روز کی جاتی ہے. پتے رحمی کرنے والا یعنی رشتے داری توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت روک دی جاتی ہے، لیلت القدر جیسی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان ہے، نشہ کرتا ہے، پتے رحمی کرنے والا ہے، یا جس کے گھر میں کتا ہے یہ جنہیں تصویریں لگائی ہوئی ہیں گھر میں, عبادت کر رہے ہیں تصویریں لگائی ہوئی ہیں گھر میں, کہاں سے پرندے آئیں گے؟ جاندار کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, کوئی ماں باپ مر گئے تو ان کی تصویریں وہاں ان کی یادگار کے طور پہ لگائی ہیں. یہ تو اپنا غم تازہ کرنا ہے, اور غم تازہ ہوگا آپ کو دیکھتے ہیں. اس لیے اور یہ تو اللہ نے بھول ہماری رکھی, بڑی نعمت ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی بھول جاتا ہے, یہ بھول بھی بڑی نعمت ہے. ورنہ وہ غم جو ماں باپ کے مرنے پر ہوا وہ تازہ رہے, کبھی نہ بھولے آدمی کو, خود کر سکتا ہے, دفتر جا سکتا ہے, دکان جا سکتا ہے, اور ہم اس غم کو تازہ رکھ کے اپنی وہ تصویر لگا دیتے ہیں ماں باپ کی تاکہ اور یاد آتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بت پرستی ہے, یہ بھی بت پرستی کی ایک صورت ہے. اور فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے رمضان کی برکات اور لیلۃ القدر کی برکات حاصل نہیں ہوتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری رمضان میں مغفرت ہو جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بٹوا میں ہم پڑ جائیں, حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. بلکہ حضرت جبرائیل نے دعا فرمائی, حضور نے اس پر آمین کہی. درہ منصور کی روایت ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, حضور شفقت کی وجہ سے آمین نہیں کہہ رہے تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ آمین کہیے. معلوم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ آمین کہیے, حضور سمجھ گئے کہ عذاب کا حکم ہے, ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. جب حضرت جبرائیل نے یہ عرض کیا کہ آپ آمین کہیے, حضور سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے, فوراً آمین کہا, ورنہ حضور کی شفقت والے کی امت ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے رمضان کا مہینہ گزرے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی, برباد ہو جائے. وہ بتائیے کتنی بڑی بدعا ہے. آپ معاملہ ہار پار کا ہے, یا تو مغفرت ہوئی نہیں ہوئی, نہیں ہوئی تو نقصان ہے, خسارا ہے. اور جان لڑا کر ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لیں, ورنہ کوئی چارہ نہیں, بیچ کا راستہ نہیں ہے کوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر و منزلت عطا فرمائے, جس کی ہمت, جس کے اہتمام کی ہمت اور کوشش نصیب فرمائے, اور اس سے پہلے بھی کرنے کے چار پانچ کام جو میں نے عرض کیے جن کا اہتمام, اس کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ نصیب کرنا ہے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک دعا یاد کروایا کرتے تھے, اور اس طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں آپ یاد کروایا کرتے تھے. صحابہ کو جیسے قرآن کی آیتیں یاد کروایا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے, بالکل اسی انداز سے ایک دعا آپ ان کو سکھایا کرتے تھے اور یاد کروایا کرتے تھے. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا. یہ دعا ہے جو حدیث میں آتی ہے, اور یہ اس طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت یاد کرواتے ہیں. اللهم سلمني لرمضان, ایسا مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, یعنی میری صحت سلامت رہے. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان علی, اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دیجیے, رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے. وسلم ہوگی متقبلا, اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجیے. تو یہ دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت زیادہ اہتمام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کروایا کرتے تھے تاکہ وہ اس کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ کل ان شاء اللہ اروز ہفتہ بعد نماز عشاء ان شاء اللہ یہاں کی مسجد میں, مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار کا سننا عین سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہذا اسی نیت سے, اسی جذبے سے ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جناب خالد اقبال طائف صاحب, وہ اپنے ہی اشعار ماشاء اللہ ان کے ہوتے ہیں اور بہت اللہ کی محبت کے خدمت کے اشعار ہوتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ان میں شعر حکمت، بے شک بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، ایک شعر سے آدمی کی زندگی پلٹ جاتی ہے، جو تین گھنٹے کے بعد سے کام نہیں ہوتا وہ ایک شعر سے ہو جاتا ہے۔ حضور فرمائے ان میں شعر حکمت، بخاری شریف کی روایت پکی روایت بتا رہا ہوں، پکی روایت اس لیے، اور حضور نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار کے سننے کا اہتمام فرمایا، لذیذ شاعر کے 100 اشعار سنے سفر میں ایک صحابی نے، فرمایا انشد انشد پڑھتے رہو وہاں تک کہ اکا انشد تم یہاں تک آئی نہیں، یہاں تک کہ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے 100 اشعار سنا دیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سفر تھا، خچر پر سوار تھے اور یہ اشعار سنتے جا رہے ہیں تاکہ سفر کی جو مشقت ہے وہ بھی کم ہو جائے، یہ بھی سنتا ہے، اور مسجد میں بھی اشعار سنا۔ اس لیے کسی نیت سے کسی جذبے سے یہاں انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا، اور طاہر صاحب کی اپنی آواز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور اشعار بھی بہت اچھے ہیں، اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ پڑھ کر سنائیں گے عشاء کے بعد کچھ دیر تک، تو اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اطلاع کر دیں۔
مبارک کی تیاری ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، رمضان مبارک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے خوب خوب فائدہ اٹھانے والا بنا دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے، نیکیوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، تقوی نصیب فرما دیجیے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت کو دور فرما دیجیے، ہماری مغفرتوں کو دور فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جاری اور ٹھکانا روزگار نصیب فرما دیجیے، جو رشتوں کے تلاش میں ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک رشتے ان کو نصیب فرما دیجیے، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا عظیم اور جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب اور پوری امت کا فضل و کرم فرما دیجیے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔